پھر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ آیت اور اس سے اگلی آیت, دو آیتیں, یہ قرآن پاک کی بہترین آیتوں میں شمار ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں یہ دو آیتیں پڑھے گا اس کو شیطان سے کافی ہوں گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے اوتیت هذه الآیات من آخر سورة البقرة من کنز تحت العرش لم يؤتهن نبی قبلی, کہ مجھے یہ دو آیات سورة بقرة کے آخر کی عرش کے نیچے کے ایک خاص خزانے سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اور ساتھ ہی فرمایا اس لیے ان کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ, یعنی سب کو یہ آنی چاہیے, بچوں کو بھی آنی چاہیے, عورتوں کو بھی آنی چاہیے اور ان کو پڑھا جانا چاہیے. خاص طور پر رات میں ان کو پڑھنے کی تلقین کی گئی. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں عشاء کی نماز میں آپ ان کو پڑھ لیں ایک رکعت میں. اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جو تین چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات بھی ہیں اور ایک خاص خزانے سے عطا کی گئی. کچھ حدیث میں دیگر تفصیلیں بھی ملتی ہیں کہ ایک دروازہ کھولا گیا جو چڑچڑایا اور پھر کہا گیا کہ یہ پہلی دفعہ کھلا ہے اور اندر سے اس خزانے سے یہ آیات دی گئیں. یہ بہت ہی اسپیشل اور خاص قسم کی, کیا اسپیشلٹی ہے ان کی, ان کے الفاظ پہ غور کیجئے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول ایمان لے آیا اس چیز پر جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی, یعنی سب سے پہلے رسول نے خود مانا جو اسے دوسروں کو بتانے کے لیے دیا گیا. یہ کتنی بڑی خوبی اور بھلائی کی بات ہے نا کہ کوئی شخص کسی کو کچھ بتانے سے پہلے اس اچھی چیز پر خود عمل کرے, یہ پسندیدہ ترین صفات میں سے ہے. اور ناپسندیدہ ترین اور بدترین صفات میں سے کیا ہے کہ انسان دوسروں کو تو بتائے اور خود عمل نہ کرے. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اور سارے مومن, یعنی مؤمن کس کو کہا جائے گا؟ جو ان چیزوں پر ایمان لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. کل آمنا, سب کے سب, کون؟ یعنی نبی خود بھی اور تمام اہل ایمان جن کو کہا جائے گا وہ سب. آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان کی تفصیل پہلے پارے میں آپ نے اجمال پڑھی تھی, یہاں تفصیل آ گئی. تو چیزوں پر ایمان ہے, یہاں سب چیزوں پر ایمان ہے جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور وہ کیا ہے؟ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان, فرشتوں پر ایمان بھی ضروری ہے. بعض لوگ جدت پسندی میں, ماڈرن کہلانے کے شوق میں فرشتوں کو بس خیر کی قوت مراد لے لیتے ہیں اور فرشتوں کے وجود سے انکار کرتے ہیں, تو اس سے ایمان میں خلل آتا ہے. ملائکہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں اور ان پر ایمان ضروری ہے, ایمان کے مکمل ہونے کی شرائط میں سے ہے. وکتبہ, اور اس کی کتابیں, کون سی؟ قرآن اور اس کے علاوہ پہلے تمام انبیاء پر نازل کی ہوئی کتابیں اور صحیفے وغیرہ. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم نہیں فرق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان, کسی ایک کے بارے میں بھی ہم فرق نہیں کرتے. اس کی تفصیل آپ کو تلک الرسل کی آیت میں دے دی گئی. اللہ تعالیٰ نے تو تمام انبیاء کو فضیلت دی اور پھر بعض کو بعض پر کچھ زیادہ دی, لیکن ہمیں کیا سکھایا کہ ہم کیا نہ کہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلی, کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. کیا مطلب؟ سب کا احترام کرتے ہیں, سب کو مانتے ہیں. جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, تو ہمیں کیا سکھایا گیا؟ سب پر ایمان لاؤ, کسی کا بھی انکار نہیں. وقالو, اور انہوں نے کہا, سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے سنا اور ہم مان گئے. کیونکہ یہود نے کیا کہا تھا، سمعنا و اسینا، ہم نے سن تو لیا مانے گی نہیں. اچھا ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم صرف لسنر تو نہیں کہ سن لیں کریں گے اپنی مرضی، صرف سننے کے لیے آئے ہیں، ماننے کے لیے نہیں یا عمل کے لیے نہیں. نہیں، ہر مسلمان کیا کہے، سمعنا اطعنا، اللہ تیری باتیں سن لی اور اب ہم مانیں گے. اسی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. صرف زبانی طور پر دعویٰ کر لینا کہ ہاں اللہ کو مانتے لیکن اللہ کی بات نہ مانے، فرشتوں کو مانتے اور جو وہ لے کر آئے کتابوں میں سے ان کو نہ مانے، رسولوں کو مانے لیکن ان کی تعلیمات کو نہ مانے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جو تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ بھی اور تکمیل بھی ہے. غفرانک، ہم مانیں گے لیکن انسان ہے، کمزور ہیں، کمی بیشی ہو جائے گی، تو اس کمی کو تو ڈھانپ دینا. غفران، غفرا، ڈھانپ دینا، کمی پوری کر دینا، معاف کر دینا، بخشش کر دینا. غفران جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر ہے، اور عربی میں ایک اسلوب ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے اس کے ساتھ بعض اوقات فعل کے بغیر بھی معنی مکمل ہو جاتا ہے. غفران بخشش کا، تیری بخشش، تیری بخشش، اور اس کے اندر کیا چھپا ہوا، ہم چاہتے ہیں لیکن لکھا ہوا نہیں. اور یہ بعض اوقات بڑی اہم چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، یہ کلام کا ایک اسلوب ہے. اب دیکھیں جتنے کم لفظوں میں بات کی جائے اتنی مؤثر ہوتی ہے، جتنی لمبی کہانیاں سنائی جائے اتنی ہی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی. یہ کہنا یا اللہ تیری بخشش، تیری عنایت، تیرا کرم، یہ زیادہ افیکٹو الفاظ ہے بنسبت اس کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو یہ کر دے اور وہ کر دے. وہ اپنی جگہ ان کا ایک ضرورت ہے. اچھا یہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا شیر شیر. اب شیر شیر جو کہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آ رہا ہے یا اس کو دیکھو، فیل نہیں بولا ہم نے، کچھ بھی نہیں بولا. بعض اوقات ہمیں کوئی اہم چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کتاب کتاب، یہ نہیں کہتے کہ کتاب لے آؤ یا دے دو یا کھول لو، کیونکہ فیل کے بغیر جب مصدر بولا جاتا ہے یا اسم بولا جاتا ہے تو وہ زیادہ سٹریس کے لیے آتا ہے. اور یہ اسی قبیل میں سے یہ ایکسپریشن ہے، یعنی فیل سے لا تعلق ہی اور صرف مصدر پر کانسنٹریشن. غفرانک، تیری بخشش. اور کبھی آپ اس کو تنہائی میں بول کے دیکھیں اللہ کے سامنے عاجزی کر کے، غفرانک. اب دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وہ مانگا کچھ بھی نہیں تھا، اس کیا کہا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا، یعنی کہ اللہ مجھ پہ رحم کر اور میری تکلیف دور کر. اس میں حرج نہیں، گناہ نہیں، ایسا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کہنے کے انداز سے تاثیر بدلتی ہے، الفاظ کی ادائیگی سے اثر میں فرق پڑتا ہے. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری بخشش، یعنی ہم کو چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ الیک المصیر، تیرے پاس جو آنا ہے، معاملہ تو تیرے ساتھ ہے. اگر ساری دنیا بھی ہم سے خوش ہو گئی، راضی ہو گئی، اور تو راضی نہ ہوا تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. اور اگر تو راضی ہے، تو نے معاف کر دیا اور باقی دنیا میں ہم ناپسندیدہ کہہ رہے، تو بھی کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں. غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری بخشش، اے ہمارے رب تیری طرف جانا ہے، تیرے پاس آنا ہے، تیری طرف پلٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اب یہ یہاں صحابہ کرام کی اس پریشانی کو دور کر دیا گیا کہ دلوں میں آنے والے ہر خیال کا محاسبہ ہوگا. پتہ نہیں، اللہ ہر شخص پر اس کی وسعت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے. وسعہ، قوت، علم، عقل، مال، وقت، زندگی اور دیگر تمام صلاحیتیں وسعت میں آ جاتی ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کوئی کام نہیں لیتا کسی سے مگر اس کی طاقت کے مطابق. مثلا اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، اسے بوجھ نہیں ڈالا گیا مگر اتنا جتنی اس میں وسعت ہے کہ بیٹھ کے پڑھنے کی وسعت. لیکن یہ اس کے لیے نہیں کہ جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتا وہ بیٹھنا شروع کر دے، نہیں اس کو پھر پوچھا جائے گا. اسی طرح علم, اگر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا اور اس نے جاننے کی کوشش بھی کی اس کے باوجود اس کو نہیں پتا چل سکا تو اسے بھی مکلف نہیں قرار دیا جائے گا. ہاں ایک شخص جان سکتا تھا, مواقع موجود تھے, وہ جان بوجھ کے نہ جانا کہ نہیں اگر پتا چل گیا تو پھر پکڑ ہوگی, اس لیے بہتر ہے پتہ ہی نہ کرو, ایسے شخص کے لیے نہیں ہے یہ حکم. ایک شخص ہے ایسے دیہات میں پیدا ہوا, ایسی جگہ پر کوئی پڑھانے بتانے والا ہے ہی نہیں, اب اس کا حساب اس طرح تو نہیں ہوگا جس طرح وسائل یافتہ اور ترقی یافتہ اور علم یافتہ لوگوں کا ہوگا. ایک شخص کے پاس مال ہے ہی نہیں تو اس سے پوچھا جائے گا تم نے زکات کیوں نہیں دی تھی, آؤ پہلے زکات کا حساب دو, حج پہ کیوں نہیں گئے تھے, نہیں اس کے پاس مال ہی نہیں تھا. ایک شخص کے پاس مال تو تھا لیکن جسمانی طاقت ہی نہیں تھی, وسعت صلاحیت نہیں تھی کہ حج پہ جا سکتا مثلا, تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کے پاس عمر ہی تھوڑی تھی, وہ بچہ ہی فوت ہو گیا, شادی کی عمر کو نہیں پہنچا تو اسے پوچھا جائے کہ تم نکاح کیوں نہیں کر کے آئے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح صلاحیت ہی نہیں ایک شخص کے پاس تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اچھا تم نے حکومت کے کام میں حصہ کیوں نہیں لیا مثلا, اس میں صلاحیت ہی نہیں, وہ ایک عام سطح کا انسان ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ انسان کو تکلیف نہیں دیتا, یعنی اس کی وسعت سے بڑھ کے اس پر بوجھ نہیں ڈالتا, اس سے کسی حکم پر عمل کا مطالبہ نہیں کرتا. جتنے بھی فرائض اللہ نے ہم پہ عائد کیے ہیں وہ ہماری وسعت کا اندازہ کر کے ڈالے ہیں ہم پہ, بالکل ایسے ہی جیسے ہم ایک عمارت بنا رہے ہوتے ہیں نا تو پہلے دیکھتے ہیں کہ بنیادیں کتنی مضبوط ہیں, اگر بنیاد ایک فلور ایک سٹوری تک جا سکتی ہے تو, اگر دو تک جا سکتی ہے تو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نماز روزہ وغیرہ جو ہم پہ فرض کیا جس حال میں کیا وہ اتنی طاقت ہم کو دے رکھی تھی, اس لیے یہ کہنا کہ دین میں جو کر سکتے کر لو جو نہیں کر سکتے چھوڑ دو, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور وسعت کا معیار آپ خود ڈٹرمن کریں کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا تو دل نہیں ہے اس کا معیار, اس کا یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اور جو انسان کر سکتا لیکن بعض اوقات قدر مشقت سے تو اسے کرنا ہوگا, اس سے پوچھا جائے گا. لیکن ہم عموماً کس موقع پہ اس کو استعمال کرتے ہیں, جب ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تو ہم کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم کو تو بہت گرمی لگتی اس لیے ہم پراپر ڈریس اپ نہیں ہو سکتے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو بات یہ کہ اللہ کو پتا تھا کہ گرمی کتنی ہونے والی ہے اور کہاں تک کوئی کیا برداشت کر سکتا ہے, اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بڑی عمر میں خواتین ہوں تو ان پر وہ بوجھ نہیں ہے جو نوجوان خواتین کے لیے. لہا ما کسبت, اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا, یعنی اس کی جزا, وہ علیہا, اور اس پر ذمہ ہے یعنی اس کے اوپر گناہ ہے, مکتسبت جو اس نے کمائی کی. لہا کسی چیز کا صلہ, یعنی جب فعل کا صلہ لا کے ساتھ آئے کے لیے کے معنوں میں تو وہ اس کے حق میں چیز جاتی, اور الا آئے تو اس کے خلاف جاتی. مثلا شاہدہ لے, شاہد لہو, اس کا معنی ہے فلاں کے حق میں گواہی دی, اور شاہدہ علیہ فلاں کے خلاف گواہی دی. تو لام یہ لی سے کیا ہو جاتا ہے, کسی کے حق میں, اور الا کسی فعل کے بعد اس کے خلاف. مثلا کتب لہو, اس کے لیے لکھا, اور کتب علیہ اس کے خلاف لکھا, یا اس پہ بوجھ ڈال دیا. کتب علیکم, تمہارے اوپر لکھ دیا گیا, یعنی تمہارے ایک طرح سے خلاف ہی جاتے ہیں نا, مرضی کے خلاف ہوگی. تو یہاں پر کیا, اللہ ما کسبت, ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا, جیسے وہ آتا ہے نا لیس للانسان الا ما سعى. تو اس کے فوراً بعد یہ بات کیوں کی گئی, تاکہ کوئی انسان اس آیت کا سہارا لے کر نیک عمل نہ چھوڑ دے کہ میری تو وسعت نہیں, نہیں میں نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں, اور میں نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے, لہا ما کسبت, ملے گا وہی اجر جو تم کر کے آئے ہوگے. کتنا بیلنسڈ ہے نا یہ قرآن, ایک طرف جب انسان ادھر گرنے لگتا ہے تو اس کو ادھر سے پکڑ کے اس طرف لے آیا جاتا ہے. اچھا اگر تم وسعت کے بہانے سے عمل نہیں کرو گے تو ملے گا بھی کچھ نہیں, ملے گا وہی جو کر کے آؤ گے. لہا ما کسبت, وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اور جو غلط کام کیے ہوں گے ان کا بھی خسارہ اور ان کا بھی گناہ بھگتنا ہوگا، ان کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا، ان کی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی کہ تم نے غلط کیا۔ اچھا یہاں سے یہ بھی پتا چلتا کہ ایصال ثواب تو ہے، ایصال گناہ نہیں۔ کیسے؟ کہ اگر ایک شخص نے کچھ کام کیا اچھا اور دوسرے اس کو دیکھ کے کرنے لگ گئے تو اس کا تو ثواب اس کو ملے گا، یا مثلا کسی کے لیے صدقہ کیا کسی نے تو وہ تو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر کسی نے چوری کر کے کہا اللہ تعالیٰ فلانے کے اعمال نامے لکھ لیجئے وہ جو ہمارا دشمن مر گیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ علیہا اس کے اپنے اوپر پڑے گا، مکتسبت جو اس نے کمائی کی ہوگی، کسی دوسرے کو نہیں دے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، وسط کی بات اور لہا اور علیہا کی بات کے بعد اللہ ہمارا معافی نہ کرنا، ہم کو نہ پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں۔ کہ بعض وقت وسط ہوتی ہے، ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا یہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں انسان کی نیچر بڑی عجیب ہے، بعض وقت انسان ڈرتا ہے ایک کام کر، کہتا نہیں میں نہیں کر سکوں گا، میں نہیں کر سکتا، لیکن جب اس پہ پڑ جاتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ جیسے آپ آج کل اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیے ہوئے کہ نہیں ہم یہ کورس پورا نہیں کر سکتے، ہماری وسعت میں نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ ہے، کیونکہ آپ جیسے بہت سارے کر چکے ہیں، کر جاتے ہیں، کیونکہ جب پڑھتا ہے تو اتنا انسان کے اندر ایسی کیپیسٹی ہے، کیونکہ انسان پتھر یا لوہے کا نہیں بنا کہ جو پھیل نہ سکے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم خوراک کھاتے ہیں تو ہم پھیلتے چلے جاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح روحانی ڈوز بھی تھوڑی تھوڑی کر کے جتنی ڈوز لیتے چلے جاتے ہیں تو اس کا بھی پھیلاؤ اندر ہوتا چلا، جگہ بنتی جاتی۔ لیکن بعض وقت انسان کو خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، پھر یہ استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، احساس دلائے اور ذمہ داری ڈال دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، ہم کو پتہ ہی نہ چلا اور ہم اپنے آپ کو ضائع کر کے آ گئے، تو ہم کو پکڑنا نہیں۔ ہم یہی سوچتے رہے نہیں ہم تو کر نہیں سکیں گے، حالانکہ کر لیتے تو بہت ہی اجر پاتے، اب ہم نے اپنے آپ کو ضائع کیا تو یا اللہ ہم کو پکڑنا نہیں۔ او اخطانا، یا ہم نے غلطی کر لی، خطا کی، پھر بھی نہیں پکڑیے ہم کو، کیونکہ ہم انسان ہیں، کوشش کے باوجود، نیت کے باوجود بعض اوقات وہ نہیں ہوتا جو کرنا چاہیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرن، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے۔ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف، ان کے ہاں کیا تھا، گناہگار کی توبہ بعض اوقات یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرائے، جسے وہ بچڑے کو معبود بنانے کے بعد کیا ہوا، فقتلوا انفسکم، توبہ کی قبولیت کے لیے قتل کرنا شرط قرار پایا۔ اسی طرح زکات میں انہیں مال کا چوتھائی دینا پڑتا تھا، ہمیں تو 2.5% دینا پڑتا نا، انہیں 1/4۔ پھر اسی طرح اگر کسی کپڑے پہ نجاست لگ جاتی تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، وہ دھو کے صاف نہیں ہوتا تھا، کتنی مشقت کی بات تھی، بوجھ تھا نا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اسی طرح ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان پر چربی حرام کر دی گئی تھی۔ اللہ جو بوجھ تو نے پہلی قوموں پہ ڈالے وہ ہم پہ نہ ڈال، ہمارے لیے اس دین کو آسان کر دے۔ اور عام حالات میں بھی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہم سے وہ نہ پوچھنا، اس کا محاسبہ نہ کرنا کہ جو ہم جواب نہ دے سکیں۔ ہر انسان کی طاقت مختلف ہے، بہت سی چیزیں انسان کر سکتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، نہیں کرنا چاہتا، بہت سی چیزیں انسان واقعی نہیں کر سکتا یا ہر انسان نہیں کر سکتا، جسمانی کمزوری کی وجہ سے، ذہنی کمزوری کی وجہ سے، حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے کیا فرمایا، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وہ ذمہ داری نہ ہم کو دینا، وہ بوجھ نہ ڈالنا ہم پر جو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو زندگی میں بڑے بڑے کرائسس سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ بڑی خوش اسلوبی سے اس کو نبھا جاتے ہیں۔ مثلا کسی ایسی عورت کا تصور کیجئے جس کے پاس کوئی ہینڈی کیپ بچہ ہو۔ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، بہت قریبی میرے جاننے والے، جن کی دو ہی بیٹیاں اور دونوں ہی معذور ہیں۔ ایک بیٹی کی عمر 15 سال ہو گئی اور ایک کی 13 سال ہے شاید، اور ابھی تک ان کو اٹھانا پڑتا ہے انہیں، کیونکہ وہ چل نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، فیڈ کرنا پڑتا ہے، نیپی بدلنی پڑتی ہے، اور وہ بچیاں بول نہیں سکتی، وہ صرف ری 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 کرتی رہتی ہیں سارا دن۔ اس ماں کا سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں، دن کو بھی رات کو بھی، کہ وہ ان کو دیکھ رہی۔ بالکل ینگ ماں 20s میں ہے، دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا پاس مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی سچویشن میں زیادہ دیر رہ کر یوں لگتا ہے جیسے ہمیں بھی کچھ ہو جائے گا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ینگ ایج میں بعض خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، باقی زندگی تنہا گزارنی پڑتی، یوں لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ جیسی زندگی کٹے گی نہیں، لیکن وہ بوجھ اٹھا لیتی ہیں، گھر کی بھی اور باہر کی ذمہ داریاں پوری کر جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ انسان خود ایسی صحت کے اعتبار سے پیرالائز ہو جاتا ہے کہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ایسی تمام سچویشنز کہ جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے پھر انسان بعض اوقات ناشکرا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بہت بوجھ اٹھا کر تھک جاتا ہے، اور ایسی بعض کام کر جاتا ہے کہ جس سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ تو یا اللہ تو ہمیں کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں، ہمارے دین ایمان آخرت کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ وَعَفُ عَنَّا، اور جو کچھ ساری نعمتیں پا کر ہم کر رہے ہیں تیری ناشکری یا ناقدری، اللہ تو ہم کو معاف کر دینا۔ عفو ہوتا ہے مٹا دینا، ایسی معافی کہ بس نشان بھی نظر نہ، ہمارے اعمال نامے سے وائپ آؤٹ کر دینا۔ واغفر لنا، ہم کو ڈھانپ دینا۔ بعض اوقات ایک داغ کو مٹا بھی دیا جائے تو کچھ نہ کچھ نشان پتہ چلتا ہے، تو میں اس کو بھی ڈھانپ دینا۔ وارحمنا، ہم پہ رحم فرمانا۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا والی و وارث ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد فرمانا کافر قوم کے مقابلے میں۔ یاد رکھیے کہ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ مکی آیات لیکن مدنی صورت کے آخر میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دن مسلمانوں پہ بڑے سخت دن تھے، بڑے بھاری دن تھے، ہر طرف کافروں کا غلبہ اور یلغار بڑھتی چلی جا رہی تھی، کفر اور اسلام کی کشمکش اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے پڑ رہے تھے، یوں لگتا تھا اس سے زیادہ وار نہیں برداشت کر سکیں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیات دی گئیں ایک خاص خزانے سے، اور ان کی قبولیت کا بھی ایک طرح سے وعدہ کیا گیا، کیونکہ جس موقع پر اور جس جگہ سے آپ کو دی گئیں اس اعتبار سے حضرت معاذ بن جبل اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ یعنی اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ آمین صرف سورت الفاتحہ کے آخر میں نہیں، بلکہ سورت البقرہ کی آخری آیات کے جواب میں بھی، بلکہ اور دعاؤں کے بعد بھی پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ جب آمین کہا جاتا ہے تو اس سے قبولیت ہوتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم سب کو یہ ادب آنا چاہیے کہ کہیں بھی کوئی شخص اگر دعا کر رہا ہو تو سننے والوں کو ساتھ ساتھ دعا پڑھنے کی بجائے دعا سن کر آمین کہنا چاہیے تاکہ قبولیت ہو۔ اس طرح وہ شریک ہو جاتے ہیں دعا کرنے والے کے ساتھ۔